بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جیسے سر آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کو کوئی لیکوریا وغیرہ کی بیماری ہے تو اب ان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ بیماری اس طرح کی ہے کہ اس میں غسل تو نہیں ہے کہ انہیں ہر بار غسل کرنا چاہیے، وہ تو نہیں ہے، بلکہ انہیں ہر دفعہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے جو ہے وہ نیا وضو کرنا پڑے گا، تو جو ہے کرنا پڑے گا، اور کپڑے وغیرہ جو ہے وہ ہر دفعہ نماز کے لیے جو ہے وہ صاف پہن کے وہ جو ہے ایک نماز جو ہے پڑھ سکتی ہیں۔ ایک نماز کا مطلب جو بھی اس نماز کے متعلقات ہیں، سنت ہے، فرض ہے، جو بھی ہے، وہ ایک نماز پوری پڑھ لیں اور اگلی نماز کے لیے اسے جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ ہے جس کو بیماری اس طرح آتی ہو تو اس کا یہ ہے۔ جی، دوسرا جو ہے، یعنی دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کسی نے بینک سے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ جو ہے اس قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، مجبوری میں کسی میں لے لیا تھا۔ اب کوئی دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ چلے جی، ہم ان کی اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، اگرچہ اس کا جو ہے وہ ذمے جو ہے وہ یعنی اس میں سود وغیرہ ان کا شامل ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ سود وغیرہ ان کا شامل ہے جنہوں نے لیا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، اس گناہ ان کو ہے، ان کو ہوا تھا، جس حال میں بھی لیا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے جو سود تھا۔ اب یہ ہے کہ جو چھڑانے والا ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ اگر کسی کی مدد کر دیتا ہے کہ وہ برائی سے بچ جائے تو یقیناً اس دینے والے کو ثواب ملے گا۔ اس دینے والے کو جو ان کی مدد کرے گا کہ وہ جلدی سے اس سے جان چھڑا لیں اس قرضے سے، تو اس دینے والے کو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی گناہ ملے گا، نہیں، بلکہ یہ اس کی اور مزید گناہ میں لگنے سے اس کی بچت کر رہا ہے، اس سے جو ہے اس کا قرضہ جو ہے ختم کروا رہا ہے، تو یقیناً اس میں دینے والے کو اس میں اجر ملے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پر جو ہے اس کو اس کے گناہ میں کہیں شامل ہوگا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے اپنے دیے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ احسن۔ جی، نیکسٹ سر، آپ مائک پہ آ سکتی ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، ایسے ہی ہے کہ اس رات میں جو لیلۃ القدر ہے، یہ رمضان میں تھی، رمضان میں ہی اس قرآن مجید کو بیت العزہ پہ نازل فرما دیا گیا آسمان دنیا پہ، اور پھر وہاں پہ 23 سال کے عرصے میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا رہا، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے۔ شروع ہوئی پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اقرا بسم کا، یہاں سے سورۃ علق کی پہلی 5 آیات سے پہلی وحی آئی، اور یہ پھر 23 سال میں مکہ میں، مدینہ میں، جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، قرآن مجید کی آیات صورتیں نازل ہوتی رہی۔ تو وہ 23 سال میں جو نزول ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ پھر جو اللہ نے پہلے ایک ہی بار بیت العزہ پہ نازل فرمایا، اور وہاں سے جو ہے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل ہوا تھا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی، جزاک اللہ احسن۔ جی، نیکسٹ اسرا مائک پہ آ سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, ایسا ہے کہ پہلا آپ کا سوال ہے کہ مغرب سے پہلے جو دو رکعتوں کا بتایا جاتا ہے, مغرب کی اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے, مغرب کی اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے دو رکعت جو ہے وہ موجود ہیں, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو, پھر تیسری بار فرمایا جو چاہے پڑھ لے, صلو قبل مغربی, صلو قبل مغربی, اور تیسری بار فرمایا لمن شاء, جو چاہے پڑھ لے. تو مغرب سے پہلے جو ہے یہ دو رکعات موجود ہیں فرضوں سے یعنی پہلے اور اذان کے بعد. اسی طرح جمعہ والے دن جو ہیں سنن ہیں اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعے سے پہلے اگر امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو پھر کم از کم دو رکعتیں پڑھنا لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا لازم کیا ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا تھا تو خطبے کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ کیا تو نے دو رکعتیں پڑھ لی ہیں, اس نے کہا نہیں, تو فرمایا اٹھو پہلے دو رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم دو رکعتیں اور جمعے کی فرضوں کے بعد دو بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دو بھی پڑھنی اور چار بھی, اکٹھے دو اور چار ملا کے چھ نہیں ہیں, بلکہ صرف دو ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد فوراً گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کے دو رکعت جو ہے وہ پڑھ لی, اور مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد جو ہے وہ یعنی پوچھنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد چار رکعتیں پڑھنے کا جو ہے فرمایا تھا, لیکن دو دو کر کے, دو دو کر کے چار پڑھنی ہے یا یہ ہے کہ صرف دو پڑھنی ہے جمعے کے بعد. یہ ہے جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی سنت کی ترتیب. ایسا نہیں ہے کہ دو بھی پڑھ لیں اور پھر چار بھی پڑھیں, ایسا نہیں ہے. جمعے والے دن فرق ہے زہر والی چار سنتیں یا وہ نہیں ہے. زہر جمعے سے پہلے کوئی لمٹ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ چار سنتیں جو زہر سے پہلے ہوتی ہیں وہ جمعے سے پہلے بھی ہیں, نہیں, جمعے سے پہلے اس کی کوئی فکس نہیں کیا گیا. بس یہ ہے کہ خطبے سے پہلے پہلے فرمایا صلی ما قدر لہ, جتنا وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے دو دو کر کے پڑھے, کم از کم دو ہیں. اور جمعے کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا ہے فکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پڑھی ہیں یا پھر چار پڑھی ہیں, تو دو بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب چار پڑھنی ہے تو وہ بھی دو دو کر کے پڑھنی ہے, کیونکہ جتنے بھی فرضوں کے علاوہ نوافل سنتیں ہیں وہ سب دو دو کر کے پڑھے جاتے ہیں. یہ نہیں جائز ہے کہ آپ چار بھی پڑھیں اور دو بھی پڑھیں, جیسے کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں, چار الگ سے پڑھتے ہیں دو الگ سے پڑھتے ہیں, اور چار کے بارے میں ایک تصور ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ جی یہ ظہر کے چار فرض بطور احتیاطاً پڑھے جاتے ہیں, بطور احتیاط کر کے کہ شاید جمعے کے نماز میں کوئی ہو گیا ہو مسئلہ. دیکھیں یہ ہے چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ. جی ایون بھائی آپ مائک پہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک سسٹر نے کوشچن پوچھا ہے اور میں نے کافی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور ان کو میں نے ریکویسٹ نہیں کی کہ اگر مائک پہ آ کے پوچھ لیتی تو وہ آسانی رہتی. جو مجھے سمجھ آیا وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. وہ یو کے میں رہتی ہیں اور ان کو کوئی ایسی بیماری ہے وجہ سے وہ سمر ٹائم میں جو ابھی جان چل رہا ہے
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس کو پورا کر لوں. جو میں نے پہلے سنتوں کی بات کی ہے جمعے کی, یاد رکھ لیں کہ فرضوں کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں, نوٹ کریں اس بات کو, جتنی بھی سنتیں ہیں ان کا گھر میں پڑھنا افضل ہے. مسجد میں پڑھنا جائز ہے لیکن گھر میں پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی سنتیں گھر میں آ کے دو پڑھی تھی. ہاں جی, تو گھر میں پڑھنا افضل ہے جتنی بھی ہے. باقی یہ کہ جائز ہے مسجد میں پڑھنا لیکن افضل گھر میں ہے. جی, دوسرا جو سوال ہے بھائی آپ کا, دیکھیں اگر واقعتاً کوئی انسان ایسا بیمار ہو, کوئی مرد ہے عورت ہے, جو بھی بیماری ہے کہ جس بیماری میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا, اور واقعتاً بیمار ہو, کوئی جینون طریقے سے اس کو ڈاکٹر نے دوائی دی ہو کہ اس کا گزارا نہیں ہے, کہ یہ اگر وہ دوائی نہیں کھائے گا تو اس کی مطلب جان کو, صحت کو خطرہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس کی صحت خراب ہوتی جائے گی, خرابی کی طرف بڑھتی جائے گی, تو کوئی ایسی صورتحال ہو تو یقیناً وہ روزے چھوڑ سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد, اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کو ان روزوں کی قضائی دینا ہوتی ہے, یعنی یہی روزے دوبارہ خود رکھنے ہیں. اگر پھر بھی نہ رکھ سکے تو تب ان کا فدیہ دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزے بھی رکھنے ہیں اور فدیہ بھی دینا, نہیں, ایک کام ہے, دو نہیں ہے. یہ روزے ان کی قضائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے روزے چھوڑے ہوئے ہیں اتنے ہی روزے اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنے ہیں. اگلے رمضان سے پہلے پہلے اگر وہ سارے نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے, اور رمضان کے بعد ایک دو مہینے میں بیماری ختم ہو گئی ہے, تو اب دوبارہ پورے رمضان کے روزے پورے مہینے کیوں نہ رکھنے. ہاں اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر فدیہ دیں. یعنی پہلے نمبر پہ روزے ہی رکھنے ہیں, اور اگر روزے نہ رکھ سکیں تو تب انہیں جو ہے اس کا فدیہ جو ہے وہ دینا. تو ایک اور چیز ہے, دو چیزیں اکٹھی نہیں ہیں, امید ہے کہ بات سمجھ جائیں گے. لیکن اگر واقعتاً بیماری ہی کی وجہ سے روزے جو ہے وہ چھوٹے ہوئے رمضان کے. جزاک اللہ احسن. سفر بیماری دو ہی آپشن ہے, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. سفر بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہوئے ہوں گے ان کا جو ہے یعنی اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے انہیں ہر صورت میں پہلے نمبر پہ روزے ہی رکھنے ہوتے ہیں. جب روزے نہ رکھ سکتے ہوں رمضان کے بعد تو تب انہیں جو ہے فدیہ دینا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے. پہلے جو ہے وہ روزے ہی رکھنے ہیں, روزے کے بدلے میں روزہ ہے. اگر تو وہ فدیہ بعد, اگر تو ان کو پتا کہ بعد میں روزے رکھنے کی ہمت ہو جائے گی رمضان کے بعد ایک مہینے میں دو اگلے رمضان سے پہلے پہلے, تو پھر انہیں اس روزے کی قضا ہی دینی, یعنی اس کی جگہ پہ روزے ہی رکھنے پڑیں گے. اور اگر انہیں پتا کہ نہیں, نہ اب ہمت ہے نہ بعد میں ہمت ہوگی, ایسی ہی کوئی بیماری, تو پھر وہ رمضان میں ہی اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں تو ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ روزے ہی رکھنے ہوتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گیا. جزاک اللہ.
تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ थम जो अपनी दशा के उंगलियां नहीं बल्कि वो सिर्फ दो टाइम एक अशद अन्ना और एक वाशद अन्ना इस पर उठा सकते हैं. तो सर थोड़ा सा इसकी तस्दीक चाहिए थी. उम्मीद करती हूँ सवाल समझ आ गया होंगे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا پہلا سوال تھوڑا سا تحیت المسجد کا, آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو منع والے اوقات ہیں میں ہیں ان میں پڑھنا منع ہے, یہ پوچھا ہے نا آپ نے شروع میں تحیت المسجد کا. جی سر ایسا ہے, پہلے نمبر پہ تو دیکھ لیں کہ جو منع ہونے والے اوقات ہیں نا نماز کے لیے, اس میں وہ نماز پڑھنا منع ہے جو خالصتاً جو ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف ثواب کی نیت سے نماز پڑھی جا رہی ہو, وہ پڑھنا ان اوقات میں منع ہے. باقی اگر کوئی انسان اچانک اس وقت کوئی ضرورت پیش آ گئی یا قضا نماز ہے کوئی اس میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی سنتیں رہ گئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ان سنتوں کی قضائی ادا کی ہے, اس کا موجود ہے قضا نماز. اس طرح تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ کیا ان اوقات میں سجدہ کرنا حرام ہے؟ دیکھیں یہ والا جو پوائنٹ ہے نا, یہ پتہ نہیں کیسے مشہور ہو گیا ہوا ہے, بات ایسے نہیں ہے. پہلے نمبر پہ تو جانیں کہ من ہونے کے وقت کون کون سے ہیں. ایک ہے وقت فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے, نوٹ کریں اس بات کو. ایک ہے وقت فجر کے یعنی اذان سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک, جس میں صرف فجر کی نماز کے علاوہ نوافل مطلق نفل پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے. دوسرا ہے وقت جب سورج کی ٹکیا طلوع ہو رہی ہوتی, یہ الگ سے ٹائم ہے, اس کو الگ مینشن کرنا ہے. ایک ہے سورج کے طلوع ہونے تک, اور دوسرا ہے سورج جب نکلنا شروع ہو گیا ہے, یہ والا الگ سے ہم اس کو شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اس یعنی جب سورج نکل رہا ہے تو اس وقت بھی پڑھنا منع ہے جب تک پورا نکل نہ جائے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد مغرب کے سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنا منع ہے, یہ بھی ٹائم ہے. اور اسی طرح منع ہونے کا دوسرا یہ بھی ٹائم ہے کہ جب سورج کی ٹکیا غروب ہونا شروع ہو جائے, اس غروب ہونے کو شروع ہو جائے اس کو الگ سے شمار کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ میں نے دوسرا دو پوائنٹ بتائے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اوقات میں نماز نہ پڑھیں, اس لیے کہ اس اوقات میں جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ مشرق کی طرف جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں, اور مغرب کی طرف جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں. یہ والا ٹائم نوٹ کریں, یہ والا ٹائم جس میں سورج طلوع ہو رہا ہے اور جس میں سورج غروب ہو رہا ہے, اس میں اس سجدے والی بات کا ذکر موجود ہے. نہ یہ ہے کہ اس کو پہلے والے ٹائم میں جو فجر سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک یا عصر سے بعد سورج کے غروب ہونے تک, اس میں سجدے کا ذکر نہیں ہے. سجدے کا ذکر ہے خاص طور پہ اس ٹائم میں, میری بات میرے خیال میں سمجھ آ رہی ہوگی, کہ جب خار سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو اور جب سورج کا غروب ہو رہا ہو تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے شیطان اس وقت جا کے سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اس کو پوجا کرنے والے جو اس کو سجدہ کریں. اب یہ والا اس میں نوٹ کریں, پہلے اس میں جو ہے وہ نماز پڑھنا تھوڑا سا اور منع ہے, اس میں منع ہے. لیکن اگر اسی دن کی فجر کی نماز رہتی ہے یا اسی دن کی عصر کی نماز رہتی ہے تو وہ پھر بھی منع نہیں ہے, چاہے اس میں سجدہ کرنا ہو یا نہ کرنا, فرض نماز رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت مل گئی اور دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کی فجر کی نماز ادا سمجھی جائے گی, قضا نہیں سمجھی جائے گی, ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی. اسی طرح عصر جو ہے وہ اگر اس کی ایک رکعت پہلے پڑی ہے اور باقی تین رکعتیں جو ہیں وہ سورج غروب ہو رہا ہے اس دوران اس نے پڑھی ہیں. تو اب وہ بھی منع ہونے کا ٹائم ہے, لیکن سورج غروب ہو رہا ہے اس دوران اس نے جو ہے وہ پڑھی ہیں وہ تین رکعتیں عصر کے فرضوں کی, تو اب اس کی نماز قضا نہیں ہے, ادا ہے. تو سجدے کا ذکر جو ہے وہ اس والے ٹائم میں ہے, یہ والا ٹائم جب سورج باقاعدہ صرف طلوع ہونے والے آپشن میں ہو یا غروب ہونے والے آپشن میں ہو, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مزید پڑھنے کا حکم اس مناسبت سے منع دیا تھا. لیکن اس میں بھی یہ کہنا کہ بھئی سجدہ حرام ہے ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ چونکہ اس میں ایک الگ سے منع ہونا کیا گیا کہ انسان اس میں نماز پڑھنے سے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ شاید 10 منٹ کا بھی ٹائم نہ ہو جس وقت وہ سورج طلوع ہوتا ہے اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ نہیں 15 منٹ کے قریب اس ٹائم کو شمار کیا جاتا ہے میرا خیال ہے. تو یہ والا ٹائم جو ہے اس میں سجدے کا ذکر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, باقی والا جو ٹائم ہے منع ہونے کا اس میں جو ہے وہ سجدے کا ذکر نہیں ہے. ہم امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اگر سیم ڈیز کی فجر کی نماز یا عصر کی نماز رہتی ہے تو پھر منع نہیں ہے کہ نہیں کہ سورج نکلے تو پھر جا کے نماز پڑھنی ہے, نہیں. یا یہ کہ جی سورج غروب ہو رہا ہے اب جو میں عصر کی نماز کیوں پڑھوں, وہ تو غروب ہونے لگا, نہیں. عصر کی نماز یا فجر کی نماز سیم دن کی رہتی ہے تو وہ فوراً پڑھنی ہے, چاہے ایک رکعت پہلے مل گئی سجدہ پہلے کر لیا پھر سورج طلوع ہو گیا تو نماز ادا ہوگی, قضا نہیں ہوگی. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح میں اسی سوال کو جو ہے فرض ادا کر سکتے ہیں. ہاں فرض ادا, اس میں کوئی منع نہیں ہے, فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے. وہ نہیں کہنا جی اس میں تو شیطان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے, اجازت دی ہے. من ادرک رکعۃ قبل طلوع الشمس فقد ادرک الصلاۃ ومن ادرک رکعۃ قبل غروب الشمس فقد ادرک الصلاۃ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی چونکہ ریلیٹڈ ہے سوال تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ میں پوچھا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو تحیت المسجد اس وقت نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور وہ حدیث سلیک الغطفانی کی روایت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران اٹھ کر کہا تھا, کھڑا کیا تھا کہ اٹھو تو نماز تجھے رہتی پڑھیے کہ نہیں پڑھی, اس نے کہا تھا نہیں, تو فرمایا کہ اٹھو اور پڑھو. یہ روایت غالباً جو ہے سلیک الغطفانی والی روایت جو ہے جمعہ الدین کی, یہ غالباً سنن اربعہ میں یا ابو داؤد میں جو ہے یہ روایت موجود ہے. تو اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ جمعے کے خطبے کے دوران کوئی 2 رکعت جو ہے وہ پڑھنا منع ہے, کم از کم 2 رکعت. ہاں 2 رکعت سے زیادہ کوئی پڑھتا ہے تو وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو یہ باقی رہا اس چیز کی جی ان لوگوں کی دلیل کیا ہے جو منع کرتے ہیں, ان لوگوں کی دلیل کیا منع کرتے ہیں. اب دیکھیں ان لوگوں کی دلیل کیا ہے یہ تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن. جی نیکسٹ ایسے سر جنہوں نے ہینڈلز کیا مائک پہ سوال کر لیں. اچھا آپ کے, ہاں آپ کے دوسرے سوال تھے, تھوڑی سوری. آپ کا جو اگلا سوال تھا کہ امام صاحب جو ہے وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں اور وہ جو جلدی سلام پھیر دیتے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ ہی سلام پھیریں یا یہ ہے کہ اپنی دعائیں پوری کر کے نماز سلام پھیریں. دیکھیں دعائیں پوری کر کے اگر تھوڑی سی رہتی ہیں تو دعائیں پوری کر کے ہی سلام پھیرنا چاہیے, فوراً جو ہے ان کے ساتھ نہیں, بلکہ جو ضروری دعائیں ہیں وہ پوری کر کے ہی سلام پھیرنا چاہیے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی ایک رکعت رہ جاتی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس رکعت کو پورا کر کے پھر سلام پھیرتے ہیں, اسی طرح اگر پڑھنا باقی رہ گیا ہے تھوڑا سا تو اس کو پورا کر کے پھر جو ہے سلام پھیرا جائے. آخری جو چیز ہے یہ ہے کہ تشہد میں انگلی جو ہے انہوں نے بتائی ہے یا جنہوں نے بتائی ہے کب اس کو اٹھانا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں ظاہر ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ مختصر طریقے سے پوری کرنی ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ اب امام صاحب نے سلام پھیر لیا تو آدمی بعد میں جو ہے وہ 10 منٹ تک اپنی دعائیں پڑھتا رہے, یہ تو جائز نہیں ہے نا. یعنی اس کو کوئی مختصر سی دعائیں ہیں تو وہ پوری کرے. جی اور دوسری جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ جب انسان نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کوشش کرے کہ اس کو تھوڑا سا مختصر ہی پڑھے تاکہ امام صاحب کے ساتھ ملے. اور دوسرا امام کو بھی ایک بات چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے لوگوں میں افراط اور تفریط ہے. افراط تفریط کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک چیز کو پکڑ لیا دوسری چیز کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھتے تھے, لیکن مختصر کا مطلب یہ نہیں ہے بس پکے ہی پکڑ لیا جائے, کوئی لمبی نماز ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورت طور کو بھی پڑھا ہے, مغرب کی نماز میں سورت طور کی بھی تلاوت فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت اعراف کی بھی تلاوت فرمائی ہے نماز میں, فرض نماز میں. تو اب مختصر بھی ہے لیکن اس میں یہ بھی اختصار نہیں ہے کہ, اور ایسا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قل اعوذ برب فلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی, فجر کی نماز میں ان دونوں سورتوں میں نماز پڑھائی. لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ ہمیشہ مختصر ہونے کا مطلب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ رونے کی وجہ سے, ماں کا بچہ رو رہا ہے اس کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا, لیکن یہ نہیں مطلب ہوتا کہ بالکل جیسے ایک لمٹ ہو گئی ہے کہ بالکل جو ہے وہ نماز کو پڑھنا ہے 120 کیا 180 کی سپیڈ پہ کہ یا لمن تا لمن پتہ نہیں کس طرح کر کے. یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. کم نماز کو اس کا اطمینان دینا یہ ضروری ہے, نماز میں اطمینان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اطمینان رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے رکوع میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نماز کو لوگ کہتے تھے کہ یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی وہ دیر لگاتے ہیں. ان کی تسبیحات شمار کی گئی جو 10 دفعہ وہ رکوع میں سجدے میں تسبیحات پڑھتے تھے, 10 دفعہ تسبیحات کرتے تھے. تو یہ بھی مختصر ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ ایک رکعت ایک منٹ میں ہی پڑھنی ہے, اگر 2 منٹ لگ گئے تو یہ ہو گیا. مجھے یاد ہے, مجھے اجید ابھی تک وہ دن نہیں بھولتا ہے, میں نے ایک دفعہ ایک موقع پہ نماز پڑھائی اور ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی آج کے بعد میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, آپ نے اتنا بڑا جو ہے وہ یہ غلط کام کیا ہے کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہو گیا, میری کیا غلطی, آپ بتائیں. تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے 4 فرض 15 منٹ میں کیوں پڑھا دیے, آپ نے ایک پیچھے کوئی بیمار ہو سکتا ہے, پیچھے کوئی ضرورت مند ہو سکتا ہے, تو آپ نے 4 فرضوں پہ 15 منٹ لگا دیے. یعنی اس کا شروع والے کہنے کی بات سے مجھے ایسے لگا پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ میں نے جرم کر لیا ہے, نعوذ باللہ کوئی ایسی غلطی ہو سکتی. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز میں آپ نے 15 منٹ جو ہے جماعت پہ لگا دیے, میں نے پورا دیکھ رہا ہوں آپ کا ٹائم. میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ٹھیک ہے مختصر ہونی چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں ہے جس کو آپ کہہ دیں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اب وہی آدمی نکلا مسجد سے باہر آیا اور مسجد سے باہر جو ہے وہ چند آدمیوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں کھڑے ہو گئے اور اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے. تو میں مسجد میں کوئی مجھے آدھا گھنٹہ کوئی لگ گیا, آدھے گھنٹے بعد میں مسجد سے باہر نکلا تو وہ بندہ آدھے گھنٹے سے باہر کھڑا ہوا ابھی تک وہی بحث کر رہا ہے. اب میرے دل میں ایک بات آ گئی, میں نے کی نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ 15 منٹ میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے میں نہیں کھڑا ہو سکتا, باہر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اسی بحث میں آدھا گھنٹہ گزار دے اور اس آدھے گھنٹے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو نماز کے اختصار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ اس کو جلدی سے جو ہے سر سے اٹھارنا ہے, ہاں پڑھا جائے لیکن اگر 4 فرض رکعتوں پہ 15 منٹ گزر جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. نماز کو اطمینان سے پڑھنا مقصد ہے, اختصار بھی مطلب ہے لیکن لوگوں کا خیال رکھنا بھی مطلب ہے. اور اختصار کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل دعائیں جو ہے وہ چھوڑ دی جائیں اور بالکل دعاؤں کی جو ہے پرواہ نہ کی جائے. بہرحال یہ بات جو ہے اور گئی تھی. آخری جو آپ کا سوال تھا کہ تشہد میں انگلی کا جو مسئلہ ہے, انگلی یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق تشہد میں جو ہی بیٹھتے ہیں وہاں سے لے کر سلام پھیرنے تک انگلی سے جو ہے اشارہ مطلوب ہے. یہ صرف اور صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھانا بس, اس کی کوئی صحیح روایت میں اس کی دلیل موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی تشہد میں بیٹھتے تھے پہلے میں یا آخری میں تو آپ صلی اللہ علیہ انگلی جو ہے وہ اس سے اشارہ کرتے تھے اور وہ سلام پھیرنے تک یا اٹھنے تک جو ہے اشارہ مسلسل جو ہے وہ جاری رہتا تھا. یہ کوئی ذکر نہیں بلکہ مسلم کی روایت میں ہے کہ کانا یدعو بیہا, انگلی سے اشارہ کرتے اور دعا کرتے. تو دعائیں تو دروش کے بعد جا کے آتی ہیں, وہ پھر جو ہے وہ کیسے اس کے ساتھ ہو سکتی تھی. یعنی گویا کہ پورے تشہد میں انگلی سے جو ہے اشارہ ہوتا ہے. یہ جو ہے عبداللہ بن عمر کی روایت جو ہے نسائی میں موجود ہے, تمام جگہوں پہ جو ہے موجود ہیں. جی 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 میں اس کو جو ہے نوٹ کر لیتا ہوں انشاءاللہ، اس کا جی جو ہے بعد میں جو ہے جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ اسدہ. جی سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے آپ پہلے مائک پہ آ جائیں، پہلے آپ اپنا سوال کر لیں جن کے آگے سوال آتے ہیں، پھر میں ٹیکسٹ کی طرف دیکھتا ہوں. جزاکم اللہ اسدہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تو اسی سے تھوڑا ریلیٹ ہے کہ سر جب ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو سر پہلے وہ دعائے استفتاح الحمد و شکرت ہوتی ہے، تو الحمد تو ہمیں ضرور پڑھنا ہے پیچھے، لیکن سر میرا دعا یہ ہے کہ ہم دعائے استفتاح اور سورت پڑھیں، رکوع کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم اپنے پڑھیں کیونکہ اس وقت تو امام خاموش ہوتے ہیں، اور پھر سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم خود پڑھیں. تو سر میرے آخر تک جب تک ہم سلام پھیرتے ہیں تشہد درود شریف دعا وغیرہ امام پڑھے گا. سر یہ ذرا میرا مسئلہ حل کیجیے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ نماز اشراق، نماز چاشت، نماز دوحا، سر اس میں تھوڑی مجھے کنفیوژن ہے. نماز اشراق کا پتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے 15 ہم پڑھ سکتے ہیں، تو سر وہی نماز چاشت ہوگی اور
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز بھی پہنچتی ہوگی انشاءاللہ. سر آپ کی آواز کافی رک رک کے آئی ہے، تو جیسی وہ آواز کمپلیٹ ہو رہی تھی اس لیے میں رک گیا تھا. جی سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ مختصر طریقے سے میں جواب دے دیتا ہوں کہ امام کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہیں اور امام اونچی قرات کر رہا ہے تو آپ کو صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے. قرات کے علاوہ جو رکوع کی تسبیحات ہیں اور جتنی باقی دعائیں ہیں وہ سب پڑھنی ہیں. صرف قیام کے اندر اگر امام اونچی قرات کر رہا ہے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اگر ابھی تک امام نے اپنی قرات شروع نہیں کی ہے، پہلی رکعت ہے، تو آپ دعائے استفتاح بھی پڑھیں اور پھر سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں اور سورت کے وقت خاموش ہو جائیں. میری آواز پہنچتی ہوگی انشاءاللہ. اگر امام نے اونچی قرات شروع کر دی ہے تو اب سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت میں خاموش ہو جائیں اور باقی رکوع، سجدہ، تشہد جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ دعا کرنی ہے، ان سب کے اندر چیزیں پڑھنی ہیں. اس میں نہیں ہے ایسا کوئی ذکر کہ اس میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ یعنی اس میں جو ہے خاموش رہنا، نہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں پڑھنی. صرف امام جب قرآن مجید سورۃ فاتحہ کے علاوہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت آپ کو صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے. اونچی اگر امام آہستہ قرات کرنے والی نماز پڑھا رہا ہے، آہستہ زور اثر ہے، تو پھر آپ نماز شروع کریں تو دعائے استفتاح بھی پڑھیں، سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں، کوئی سورت بھی پڑھیں. ہاں سورۃ فاتحہ پوری کر کے اگر امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. باقی ساری دعائیں جتنی ہوتی ہیں وہ رکوع، سجدے کی، تشہد کی، سب جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا جو آپ کا سوال ہے اشراق، ضحا، چاشت. پہلی بات ہے کہ ضحا اور چاشت یہ ایک ہی چیز ہے. ضحا عربی میں ہے اور چاشت اس کا جو ہے وہ اردو میں بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز ضحا اور نماز اشراق, یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی نماز ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ اشراق پڑھی جائے گی پھر گھنٹے دو گھنٹے ٹھہر کے جو ہے وہ ضحا پڑھی جائے گی. نہیں, یہ ضحا اور نماز چاہ جو ہے سوری ضحا اور نماز اشراق ایک ہی چیز ہے. سورج کے نکلنے کے بعد تھوڑے سے ٹائم میں جو نوافل پڑھ لیے جائیں وہ جو ہے ان کو اشراق کہہ دیں, انہی کو دوحا کہہ دیں اور وہی چاشت ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی آگے سے سلسلہ مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام ہماری زندگی گزرتی بس ہم چھوٹے چھوٹے سوالوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ مسواک اور برش ہے گا نا, جیسے آج کل یہ بڑا ایشو ہے کہیں بھی جاتے ہیں تو تھوڑا سا مختلف رائے بتانا چاہتی ہوں. کچھ کہتے ہیں کہ روزے میں مسواک نہیں کر سکتے, برش بھی نہیں کر سکتے. کچھ کہتے ہیں کہ برش نہیں کر سکتے کیونکہ پیسٹ میں ٹیسٹ ہوتا ہے, مسواک کر سکتے ہیں. لیکن ٹیسٹ تو مسواک میں بھی ہوتا ہے, کوئی بھی ہم مطلب برش کرتے ہیں
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر پہلی تو میں آپ کو پہلے تو اس کا میں جواب دے دوں پھر اس کی طرف آتے ہیں. تو پہلا سوال کا تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب تک گلے سے نیچے کوئی چیز نہیں جاتی ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر عورت کھانا پکاتے ہوئے نمک کو چکھ لیتی ہے, مرچ وغیرہ کو چکھ لیتی ہے اور اسے پھر تھوک دیتی ہے, گلے سے نیچے نہیں جاتا ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یعنی یہ سمجھ لیں, عورت اگر نمک وغیرہ کو چکھ لے اور اسے گلے میں اترنے کی بجائے تھوک دیا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور یہ بات اس لیے اگر کوئی انسان برش کرتا ہے, اگر کوئی انسان مسواک کرتا ہے اور ہر اچھا ان چیزوں سے اٹ کر جو پانی کولی کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. کبھی پانی کڑوا ہو سکتا ہے یعنی تھوڑا سا کھاری ہو سکتا ہے, کبھی پانی تھوڑا سا میٹھا ہو سکتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر کوئی انسان اس میں پیسٹ لگا کے کر لیتا ہے یا اس میں جو ہے وہ برش وے کر لیتا ہے یا اس میں مسواک کر لیتا ہے. تو واللہ اعلم ان تینوں میں روزے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنی جگہ. اب رہا اگلی بات کہ آیا یہ جو برش وغیرہ ہے اور کیا یہ مسواک کا ہی چیز دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے. سر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کا ایک نیا فارمیٹ ایک جدت ضرور آئی ہے, یہ چیزیں ضرور موجود. لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ کے لیے پرانی چیز استعمال کرنا جو ہے وہ حرج ہوتا ہو اور اس میں جو ہے تکلیف ہوتی ہو. میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں جی. ٹھیک ہے جی, اونٹ پہ سفر کریں اور اونٹ کی جائے گاڑی پہ سفر کریں تو کیا اس وقت وہ سیم برابر میں ہے, کیفیت میں برابر ہے؟ ایسا نہیں ہے. ادھر صورتحال یہ ہے, ادھر صورتحال یہ ہے کہ مسواک میں چونکہ ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اونٹ کے سفر تو ایک مباح چیزیں ہیں نا, اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ لازمی کا ہے اونٹ پہ کرو. یہ ایسا تو نہیں نکالا بھائی, کرتے ہوتے تھے وہ ایسا, لیکن یہ نہیں کہ اب کرو، اگر آرڈر آ جاتا نا کہ اونٹ پہ سواری کی اتنی فضیلت ہے تو گاڑی کے بجائے اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں حج پہ زیادہ ثواب ہوتا اگر یہ آ جاتا تو، لیکن اس میں تو ایسا نہیں آیا، لوگوں کے ہاں روٹین وہ چلتی تھی، یعنی لوگوں کے ہاں روٹین تھی کہ وہ اونٹوں پہ ہی سفر کرتے تھے، کوئی چیز متبادل تھی نہیں. اب یہاں پہ چونکہ متبادل چیزیں بن گئیں، جہاز بن گئے، گاڑیاں بن گئی، سارا کچھ جو ہے وہ تیز سے تیز چیزیں سفر ہو گئے، ریل گاڑیاں بن گئی، تو اب اس میں اور اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ فرق ہے. یہاں پر چونکہ بذات خود مسواک کی فضیلت موجود ہے، مسواک کی فضیلت بذات خود موجود ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کے اعتبار، یعنی صفائی کے اعتبار سے چلو انسان پیش کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک خاص چیز ہوتی تھی مسواک کی، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں آتے جاتے مسواک کرتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ دین سے اٹھ کے مسواک کرتے تھے، اسی طرح وضو کے ساتھ مسواک کا جو ہے وہ فضیلت آئی ہے، تو اس لیے یعنی میری رائے ہے واللہ اعلم، کیونکہ یہاں فرق ہے کہ یہاں پر جو ہے فضیلت آپ کو مسواک کرنے پہ ہی وہ فضیلت ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے جس پہ فضیلت آ جاتی ہے نا اس کی بات ہے. اگر تو اونٹ پہ سفر کی فضیلت ہوتی تو ہم ضرور کرتے، لیکن وہ فضیلت نہیں، وہ عادت، وہ عادت ہے، وہ عادت ایک ہوتی عادات کا اور ایک ہوتا ہے عبادات کا. عبادات اب دیکھیں مثال کے طور پہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص لباس آیا ہے یہ لباس پہننا ہے مخصوص لباس؟ ہاں یہ کہا گیا کہ ٹخنوں سے نیچے نہ کیا جائے، یہ کہا گیا کہ تکبر والا لباس نہ پہنے، یہ کہا گیا لباس میں اسراف نہ کرے، یہ ساری چیزیں آئی، لیکن مخصوص ایسا کہ نہیں جو ہے وہ سلوار قمیض ہی پہننی ہے یا لمبی توپ ہی پہننی، ایسا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پسند تھا، کانا یعجب القمیص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض پسند تھی. اب قمیض میں سلوار قمیض بھی آ جاتی ہے، وہ جو عربی توپ پہنتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، کوئی بھی انسان اس کو چھوٹا کر کے پہن رہا ہے اس کو کہ وہ سب چیزوں میں قمیض آ رہی. اب لوگ اس کو یہ کہنے نہیں جی یہ تریزوں والی قمیض اس میں آتی ہے، یہ گول والی نہیں آتی، یہ کہاں سے چیزیں آ گئی ہیں؟ تو اصل چیز ہاں کوئی ایسی چیز ہو جس میں ذرا قمیض ہو تو وہ پسند تھی، پسند تھی، تو ہاں اگر انسان اس نیت سے کر لیتا ہے تو اس میں اجر ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسند کے لحاظ سے کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی اس طرح کر کے. لیکن اس نے فکس کر دینا کہ یہ تھی یہ نہیں، یہ مشکل ہے آج کے دور میں، یہ والی پسند تھی یہ والی نہیں پسند، فلانی قمیض فلانے علاقے کی فلانے ملک کی فلانے کی، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، کہنا مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کسی چیز پہ خاص پہ مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے تھے جی، تو اب ایسا تو نہیں کہ مٹی کے برتن کی کوئی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہو، وہ نہیں ہے. یہاں پر مسواک میں یہ ہے کہ ایک خاص اس پہ فضیلتیں آئی ہیں، یہ کرنے پہ نماز میں اجر زیادہ ملے گا، یہ چیز کرنے پہ جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ، اگر مجھے امت پہ مجھے ڈر نہ ہوتا مشقت کا تو اس مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیا جاتا، یہاں تک الفاظ فرمائے گئے ہیں. تو اس لیے واللہ اعلم یہاں پر میرا گمان خیال یہی ہے کہ جو مسواک ہے جو لکڑی کی مسواک ہوتی ہے اسی کو جو ہے رکھا جائے اس فضیلت میں تو زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم بالصواب. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، جزاک اللہ احسن صاحب. جی نیکسٹ سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا وہ مائک پہ آ جائیے.
کیسے اپنا مائنڈ میک اپ کرے یہ جو آخر کے اشرائے خاص طور سے اس میں راتی جاگنی ہے اس کو زیادہ ترجیح دے کہ انسان سکون بھی ہو جس پر کہ ہاں ہم نے وہ چوز کیا جس میں زیادہ اجر بھی ہے تو ذرا سب بتا دیں جزاک اللہ خیر سب
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی سر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عام مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد حرام میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد حرام کی بجائے میں مسجد نبوی کی بات لیتا ہوں مسجد نبی میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا عام مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے یقیناً مسجد نبی کی فضیلت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ عورت کی نماز گھر کے مسجد سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو اس وقت جو سامنے مسجد تھی وہ مسجد نبی ہی تھی وہ جو اس وقت مسجد تھی وہ مسجد نبوی ہی تھی جب یہ بتایا گیا کہ یعنی عورت کی نماز گھر میں جو ہے وہ پڑھنا افضل ہے تو اگر افضل ہے لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا تمنعوا ایماء اللہ المساجد کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ رکھو اب یہ جو تھوڑا سا ایک مائنڈ بنانا ہے جس میں آپ اجر کی طرف آئیں تو وہ تو اس میں کنفرم ہے کہ گھر میں ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے عورت کے اگر آپ اجر کی طرف آئیں کیونکہ اللہ کے ایک ہے اجازت دینا اور ایک ہے زیادہ ثواب بتانا اب زیادہ ثواب جب بتانا ہے تو اس میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسجد والا عورت کی نسبت جب زیادہ ثواب کی بات آئی ہے تو اس میں تو گھر ہی ہوگا باقی رہا کہ انسان گھر میں سستی کر لیتا ہے اسے اس کے اوپر کاہلی آ جاتی ہے نیند سوار ہو جاتی ہے یا وہ ماحول اس طرح نہیں ملتا ہے تو اس مناسبت سے اگر اس طرف کے ثواب سے کمی ہو رہی ہے تو دوسری طرف اس ماحول میں کہ ایک طبیعت میں نشاط ہے ایک طبیعت میں جو ہے وہ چستی ہے اور اس طبیعت میں جو ہے ایک ماحول میں رہا ہے تو مستی میں جا کے لوگوں کے ساتھ جماعت سے شامل ہو جاتی ہے عورتوں میں تو یہ دوسری کمی یہاں سے گویا کہ ایک لحاظ سے پوری ہو سکتی ہے اس لحاظ سے لیکن اگر یہ ساری چیزیں گھر میں ہو سکتی ہوں کہ چستی ہے اپنا کیا ہوا جو ہے وہ سارا چیزیں گھر میں یہ والی اوپر والی جو صفات ہیں وہ بھی گھر میں آ سکتی ہیں تو پھر تو یقیناً گھر میں ہی افضل ہوگا پھر تو یقیناً گھر پہ ہی افضل ہوگا یہ تو اس صورت میں ہے کہ عورت اگر یہ دیکھے کہ گھر میں میرے یا وہاں پہ جو ہے ایک واعظ و نصیحت کا کوئی تھوڑی سی آ سکتی ہے یہ اللہ کے گھر میں جا کے جو ہے تھوڑا سا انسان کو ایک اللہ کے گھر چند کا بھی ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے انسانی طبیعت پہ تو اس لحاظ سے اگر چلا جائے تو یقیناً ان تمام چیزوں کی ایک الگ سے جو ہے وہ ثواب ہوتا ہے تو وہ ثواب اور یہ نماز مل کے یقیناً اس طرح کمی پوری ہو سکتی ہے لیکن اگر نماز ایز اے نماز کے ہے نفل نماز جتنی بھی ہے تو وہ تو مرد کی اور پھر مرد کے بجائے عورت کی تو یہ تو یقیناً اگر گھر کے اندر وہ سپارہ وہ پڑھ سکتے ہیں جو ان کا ہے اور اس طرح کر کے وہ ذکر اذکار ہو سکتا ہے ماحول ایسا ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہے فضیلت ہو سکتی ہے کہ گھر میں ہی ہو لیکن اصل میں سسٹر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آج کل جس دور میں اور آپ گزر رہے ہیں نا یہ دور پہلے دور کی طرح نہیں ہے اس وقت کچھ ایسے گھرانے کے یہی بات جب میں نے کچھ اور جگہوں پہ بھی بتائی تو ایک سامنے سوال یہ بھی آیا کہ اس وقت ہمارے گھر جو ہیں وہ اس طرح گھر نہیں ہیں جو ہے ایک بڑا ہی مختصر سے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں بڑی مشکل سے ہم اس میں جو ہے وہ سوتے ہیں اٹھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ماحول اس طرح نہیں ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم مسجد میں پڑھیں تو کیا فضیلت مل سکتی وہ والی کہ نہیں تو اگر واقعتا کوئی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی اس لحاظ سے کہ ایک آدمی صرف ایک اسٹوڈیو روم میں جو ہے وہ فیملی رہ رہی ہے اس میں کوئی ان کا سسٹم ایسا ہے کچھ اس طرح ہے تو ایسے اگر کوئی مسئلے ایسے ہو جاتے ہوں تو یقیناً عورت مسجد میں جا سکتی ہے اور یہ والی کمی جو یہاں پہ نشاط وہ چستی اور وہ والا خشوع پیدا نہیں ہو رہا, تو وہ اگر مسجد میں ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلو اس میں جو ہے ثواب اس کو مل رہا ہے. لیکن اگر ساری چیزیں فلی اچھے انداز سے گھر میں موجود ہوں اور عورت کو پورے سکون کے ساتھ گھر میں نماز پڑھنے میں جو ہے وہ آتا ہو, تو یقین اس میں افضل ہے کہ وہ جو ہے گھر میں ہی نماز پڑھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت جب بتائی ہے تو فضیلت کو تو ہم نہیں نہ چینج کر سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن. جی سر آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری آواز آ رہی ہوگی. اور سر میرا کوئی سوال نہیں تھا لیکن جتنی دیر میں نے ہینڈ ریز کیا تو میرے پاس تین سوال آ گئے ہیں. میرا سوال یہ تھا سر, وہ آپ کی جو ہماری تطبیق اور قرآن کی کلاس ہے اس کی ہماری ایک آپ کی اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے کچھ آپ سے پوچھا ہے کہ وہ گرامر کے حوالے سے سوال ہے کہ جو مزید فی افواہ ہے اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی بک بتا دیں اگر آپ کو معلوم ہے آن لائن جس میں قرآن کی ایگزامپلز ہوں, مزید فی کی بابس کی خصوصیات کی قرآن کی ایگزامپلز ہوں, وہ ایسی کوئی سائٹ یا بک وہ پھر آپ پلیز بعد میں بتا دیجیے. یہ سوال تھا جس کے لیے میں نے ریز کیا تھا. اب ٹیکسٹ میں جو سوال آئے ہوئے ہیں وہ میں پوچھ لیتی ہوں. ایک جو مجھے پرائیویٹ میں آیا, سب سے پہلے سسٹر راما Z32 کا سوال ہے, اگر آپ روم میں ہیں تو آپ سوال سن لیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارا دن وضو, سسٹر آپ ہیں نا روم میں, آپ کا سوال پوچھ رہی ہوں, تو کہتی ہیں کہ وضو میں رہیں اور ہر دفعہ جب بھی واش روم میں جاتے ہیں تو وضو کر لیتے ہیں, تو لیکن کبھی نماز کا ٹائم قریب ہوتا ہے کبھی دور ہوتا ہے, تو کیا ہمیں ہر دفعہ تحیات الوضو پڑھنے ہوں گے؟ ایک سوال ہے. سسٹر فرزانہ 25 کا سوال ہے, اگر کوئی جماعت میں رکوع میں جوائن کرتا ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو کیا اسے رکعت ملے گی یا نہیں پڑے گی, اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اور دوسرا انہوں نے جو پوچھا وہ تو مجھے رکھتا ہے, انہوں نے سن لیا اور آپ نے ابھی بھی جواب دیا کہ اور جماعت امام اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش ہمیں خاموش رہنا ہے یا ان کے ساتھ تو فاتحہ خود پڑھنی؟ اچھا نہیں آپ نے نہیں دیا, ان کا مطلب ہے کہ جب امام فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی پڑھنی ہے یا خاموش رہنا ہے؟ تیسری سسٹر مسرت کا سوال ہے, جب ہم لوگ مسجد جاتے ہیں تراویح کے لیے تو آفٹر تراویح کے امام صاحب وتر پڑھاتے ہیں, مگر ہم لوگ وتر نہیں پڑھتے, امام کے گھر آ کے پھر ہم تہجد پڑھ کے مزید مطلب نماز پڑھ کے وہ وتر پڑھتی ہیں, تو وہاں پہ لیڈیز کہہ رہی تھیں کہ اگر مسجد میں ان کو کسی لیڈیز نے کہا کہ امام کے ساتھ وتر پڑھنے کا زیادہ اجر ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ ان کے ساتھ پڑھے نا. تو یہ ان کے تین سوال ہیں, چار سوال. اور پڑھیں گے. اور سسٹر راما پتہ نہیں آپ تو سوری سر میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں. ایک سوال آپ کے آنے سے پہلے ایک اور سوال ہے, وہ بلکہ سب سے پہلے آیا تھا, اگر آپ اس کا جواب پہلے دے دیں. سسٹر کے وہ کہہ رہی ہے کہ صبح نماز سنت کے بعد سنت ہے کہ سنت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لے جاتے تھے پھر فرض پڑھتے تھے, تو انہوں نے کچھ ایسے ہی پوچھا تھا, سوال میں نے بند کر دیا. اگر صحیح ہے تو بتا دیں کہ اگر اذان نہیں ہوئی تو کیا ہم اس سے پہلے سنت پڑھ سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد, جبکہ میں نے ویسے جواب تو دیا تھا کہ اذان سے پہلے سنت نہیں پڑھ سکتے نماز کے ٹائم سے, لیکن کیونکہ میں ریکارڈ کرنا ہے نا, قنوت و نازلہ کا طریقہ. ہاں ایک مجھے کوشچن سسٹر سروت نے بھیجا تھا کہ قنوت و نازلہ ہم فلسطین والوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, تو یہ سسٹر نے مجھے اس میں بھیجا تھا. جی جی سسٹر سروت, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنی نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے, تو آج کل تو کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ بتا دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر جو پہلا سوال ہے کہ مزید فی کی گرامر کے اعتبار سے جو عربی گرامر میں ابواب ہوتے ہیں ان میں ابواب مزید فی کی جو خصوصیات ہیں ان کی کوئی بک جو ہے وہ بتا دی جائے اور وہ ہو بھی آن لائن اور ہو بھی قرآنی مثالوں کے ساتھ تو اللہ عالم ان تمام خصوصیات والی بک فی الحال تو میرے نظر میں نہیں ہے. اس میں یہ انشاءاللہ تعالی جو اسٹوڈنٹ ہوں ان سے ہی پوری بات کی جا سکتی ہے کہ فی الحال میرے ذہن میں تو ایسی کوئی خاص نہیں ہے. اب چاہیے بھی اردو میں تو اگر کوئی عربی میں نکالیں تو وہ تو میں کوئی نہ کوئی آن لائن اس کے کوئی نہ کوئی چیزیں نکال دوں گا, لیکن جب اردو میں ہو تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. خبریں میں بھی ہو سکتی ہے. چلیں اگر کوئی ایسا ہوا تو میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں اگر کوئی خصوصیات کا عربی میں نکلا تو, کیونکہ فی الحال جو ہے میرے سامنے نہیں ہے. جو ہے اگر ایسا کچھ نکلا تو میں انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ دیکھ لوں گا انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو ہے سوال آپ کا کہ کوئی سسٹر ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ سارا دن وضو میں رہیں جو ہی وضو ٹوٹتا ہے. جی چلیں میں دیکھوں گا انشاءاللہ. جی جی پوچھ لیں سب کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دوسرا جو ہے وہ تحیات الوضو کے بارے میں جو پوچھا آپ نے کہ جب بھی وضو کریں تو کیا اس میں تحیات الوضو پڑھنا ضروری. دیکھیں پڑھنے پہ ثواب ہے, جیسے اس کی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سارا دن وضو میں رہیں تو جب بھی وضو ٹوٹتا ہے واش روم میں جاتے ہیں فوراً وضو کر لیتے ہیں, تو آپ اگر اس پہ دو رکعت پڑھ لیں تو ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھنے پہ کوئی گناہ ہے. ظاہر ہے وہ تو پھر جب بھی کرنا ہے پڑھنے تو ہیں اگر ثواب لینا ہے, وہ نہیں ہے کہ جی پھر اب ایک ہی دفعہ پڑھ لیا تو کافی. نہیں اجر و ثواب پھر تو یہی ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے. پڑھ لیں تو ثواب ہے اور نہ پڑھیں تو اس پہ جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن پڑھنے ہر دفعہ ہی ہے اگر یعنی اس کا جو ہے وہ استحباب ہر دفعہ ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو پھر ختم ہے. دوسرا جو ہے وہ سوال آپ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ رکوع امام کے ساتھ پا لیا ہے اور امام رکوع کر لیا اور باقی نماز یعنی قرات وغیرہ نہیں پڑی ہے تو کیا وہ رکعت شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی. یاد رکھیں کہ ہر رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض قرار دیا ہے. اگر تو رکوع سے چند سیکنڈ پہلے جو ہے وہ آ جائیں اور جلدی سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور فور رکوع میں چلے گئے تو اب وہ رکعت شمار ہوگی, لیکن اگر فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. چاہے آپ رکوع میں چلے گئے ہیں فوراً آ کے امام رکوع میں کھڑا ہوا ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی, اس رکعت کو اٹھ کر جو ہے وہ پڑھنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. رہی ایک روایت جس سے سہارا لیا جاتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آ گئے تھے اور پیچھے جو ہے وہ نماز میں جلدی سے مل گئے تھے تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں مل گئے تھے, تو اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں اب تیری رکعت ہو گئی اب رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو تو صرف یہ فرمایا تھا کہ دوبارہ یہ جو دوڑ کر آئے ہو اس طرح نہیں آنا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی اگلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ امام کے ساتھ فاتحہ کا, دیکھیں امام جب اونچی قرات کر رہا ہے یا آہستہ کر رہا ہے تو فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی, باقی کچھ نہیں پڑھنا ہے امام کی اونچی قرات میں, نہ ہی سنا پڑھنی ہے نہ ہی کوئی سورت پڑھنی ہے. اور جب امام اونچی قرات کر رہا ہے تو کسی اور سورت کی تلاوت بھی نہیں ہے لیکن صرف سورۃ فاتحہ کی جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے, پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ کو. امام پڑھ رہا ہے ساتھ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورت نہیں پڑھنی ہے اور اس کے بعد رکوع اور نماز کی ساری تسبیحات جو ہے وہ ساری کی ساری پوری کرنی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن تھا. آگے جو ہے اگلا سوال جو تھا کہ امام کے ساتھ وتر پڑھیں, بتا دیں کہ تاغوت کا کیا ہوتا ہے. تاغوت کیا, جی میں یہ بھی سوال نوٹ کر میں رکھتا ہوں اس کا. جی میں اس طرف آ رہا ہوں. آ رہا ہوں آپ کی طرف، ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا جی. آگے جو سوال آپ کا تھا کہ وتر اور جو ہے وتر کی امام کے ساتھ پڑھنا ہے یا گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن وہ ایک الگ سے فضیلت موجود ہے، وہ ایک الگ سے فضیلت موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ فضیلت موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ فضیلت موجود ہے، وہ بھی بہتر ہے وہ بھی بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس انسان کا اخلاص زیادہ کہاں پر ہے. اگر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ کے وتر چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں آ کے پڑھتے ہیں، تو گھر میں پڑھنا اپنی جگہ پہ افضل رکھتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہے امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک نصاب شامل ہوتے رہے، وہ الگ فضیلت ہے. تو اس میں جو ہے دیکھیں، انسان یہ دیکھ لے کہ اس کو اخلاص زیادہ کہاں پیدا ہوتا ہے. جس میں اس کو زیادہ اخلاص ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی میں جو ہے زیادہ جو ہے سو ملے گا. لیکن گھر میں پڑھنا اور پھر رات کو لیٹ کر کے پڑھنا، یہ اس میں جو ہے وہ یقیناً یہ الگ سے ثواب ضرور موجود ہے. اور رہی وہ والی روایت کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں امام کے ساتھ جا کے فارغ ہوں، تو پھر جو ہے ساری رات کا اجر کا جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اس روایت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہ جو ہے وہ رات کی نماز کے بارے میں حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم عشاء کی نماز کے بارے میں ہے. یہ بھی اس روایت کا جو ہے ایک مفہوم کیا گیا ہے کہ امام کے ساتھ ہی جائیں، تو روایت کا معنی عشاء کی نماز کیا گیا ہے، نہ یہ ہے کہ رات کی صرف تہجد کا معنی جو ہے کیا گیا. واللہ اعلم بالصواب. جی اگلا جو ہے سوال، فجر کی جو عصر کی جو سنتیں ہیں وہ دو دو کر کے پڑھنی ہیں، چار پڑھنی ہیں، وہ دو دو کر کے ہی پڑھنی ہوتی ہیں. صرف فرضوں کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہوتے ہیں وہ دو دو کر کے پڑھے جاتے ہیں، چار نہیں پڑھے جاتے. تو عصر سے پہلے بھی چار سنتیں ہیں تو وہ بھی دو دو کر کے ہی پڑھنی ہیں. پانچواں سوال یہ تھا کہ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹ نہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل ضرور موجود ہے، فجر کی سنتوں کے پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جو ہے وہ دائیں سائڈ پہ جو ہے وہ لیٹ جاتے تھے. فجر کی سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے دائیں طرف تھوڑا سا لینا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. اور اس سے اگلا کہ فجر کی اذان سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، فجر کی سنتیں جو ہے وہ فجر کی اذان کے بعد ہی پڑھنی، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا سوال جو ہے وہ سوال یہ تھا کہ قنوت نازلہ کا طریقہ کار کیا ہے. قنوت نازلہ کسی بھی نماز میں، فرض نماز میں آخری رکوع کے بعد، یا کسی نفل نماز میں آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر وہ دعائیں کریں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں. جو ہے کوئی بھی ایسی دعائیں کرے جو مسلمانوں کے حق میں، بس عربی میں دعائیں ہونی چاہیے، اس میں اردو میں دعائیں نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر سیدھا سجدے میں چلے جائیں. یہ ہے قنوت نازلہ، یہ ہے قنوت نازلہ. اسلام کے حق میں جو ہے وہ دعائیں کریں، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ نصرت اور مدد کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں. نام لے کر بھی فلسطین کا، مسلمانوں کا نام لے کر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن عربی زبان میں نماز میں دعا کی جائے گی، اردو زبان میں نہیں کر سکتے ہیں. قنوت نازلہ صرف اور صرف عربی میں ہے جی. دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز میں کر سکتے ہیں دیکھ کر بھی جی، نفل نماز میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، دیکھ کر بھی اگر کرنا چاہیں تو نوافل میں جو ہے دعا جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی. جزاکم اللہ سزا. جی آصف بھائی، آپ کے جو ہے وہ دو سوال ہیں. ایک پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ نماز میں رفع الیدین کا کیا حکم ہے. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. سنت کا مطلب یہ کہ یہ طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ روایت موجود نہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کے جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے، یا رکوع میں جب اللہ اکبر کہہ کے جاتے تھے، یا جب رکوع سے اٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر جو ہے وہ ضرور اٹھاتے تھے. کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر، کانوں کو ٹچ کرنے کا ذکر نہیں، بس کانوں کے برابر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سلسل ہے. اب یہ ہے کہ یہ پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، کوئی ایسی صحیح صریح روایت کہیں نہیں ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخر تک جو ہے اس عمل کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہو جی. یہ عمل ہے. اگلا جو تو کیا بغیر فردین کے نماز دیکھیں یہ کہنا مشکل ہے, ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کو پتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی کا طریقہ ہے وہ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ وہ ہے جو رفع جن ہے. اگر باقی نماز اس کی اللہ کے ہاں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ اللہ کو پتا ہے, اس کو پتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تھی یہ وہ نہیں ہے. بس باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے نہیں ہے وہ اللہ کو پتا ہے, یا اس کا جو ہے پتا ہے ٹوٹل جو ہے جی نہیں ٹوٹل جو ہے وہ رکوع میں شروع میں اللہ اکبر کرتے وقت, نمبر دو رکوع میں جاتے وقت, نمبر تین رکوع سے اٹھتے وقت, اور نمبر چار جب یعنی دو رکعتوں میں بیٹھتے ہیں اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں تو تب ہاتھوں کو اٹھانا. تو یہ ٹوٹل چار رکعتوں میں جو ہے آپ سمجھ چار رکعتوں والی نماز میں جو ہے وہ یہ اضافہ موجود ہے, باقی دو رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں تو صرف تین جگہ ہی ہیں, اور اگر چار رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں جو ہے وہ چار جگہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے. رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے وقت شروع میں اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا ہے, اور ہاتھوں کی تھیلیاں جو ہے اس کو جو ہے وہ سیدھا جو ہے ہاں جی تین رکعتوں والی میں بھی ظاہر ہے تین رکعتوں والی میں بھی درمیان میں تشہد ہوتا ہے تو اس میں بھی جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو تب بھی ہاتھوں کو جو ہے اٹھانا ہوتا ہے. تو کندھوں کے برابر ہاتھوں کی تھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے, انگلیاں نہ فل کھلی ہوں نہ فل بند ہوں بس اپنی حالت میں ہو, یا کانوں کے برابر بھی جہاں سجدے میں جاتے ہیں تو ہم ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے ہیں تو اسی حساب سے کانوں کے برابر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہاتھوں کو اٹھانا کانوں کے برابر کر کے اللہ پر کہہ کے باندھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. دو رکعت میں تو یعنی دو رکعتوں والی نماز میں تو اب تیسری رکعت تو ہے نہیں ہے نا, رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت جو ہے یا شروع میں اللہ اکبر کہتے وقت دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تب نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے, جب سجدے سے اٹھ کے سیدھا دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے وہاں پہ رفع دین نہیں ہے. جب تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے چاہے تین رکعت والی میں ہے یا چار رکعت والی نماز میں ہے تب جو ہے رفع دین کرنا ہے. جی دوسرا جو ہے آپ کا سوال تھا طاغوت کیا ہے, کل ما یعبد من دون اللہ فہو طاغوت, ہر وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جائے اللہ کے علاوہ امیدیں لگائی جائیں اللہ کے علاوہ جو ہے اس سے مشکل کشائی حاجت روائی یا اپنے لیے جو ہے حلال حرام جائز ناجائز کا جس کو مین ٹارگٹ بنا دیا جائے اور انسان جو ہے اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ طاغوت ہے. کل ما یعبد من دون اللہ فہو طاغوت, ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کو پوجا کی جائے اللہ کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر جس چیز کے پیچھے لگا جائے وہ جو ہے طاغوت ہے. دیکھیں ایک آصف بھائی میں ایک انصاف سے بات کرتا ہوں, ہمارے کچھ جو ہے وہ ایک نوجوانوں کا طبقہ کئی دفعہ پیدا ہو جاتا ہے اور نوجوان جو ہے وہ اس طاغوت کے مسئلے کو لے کر کئی مسلمان علماء کے اوپر بھی جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں, جی فلاں عالم جی ہے وہ بھی طاغوت کا ساتھ دیتا ہے, فلاں عالم ہے وہ بھی طاغوت کا ساتھ دیتا ہے. یہ چیز اس طرح کر کے عام نہیں ہے, نہ ہی اس طرح کر کے اس چیز کو اصل چیز جو ہے اٹھانا ہے. اصل مفہوم یہ ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی جس کو آپ اپنے لیے وہ مقام دے رہے ہوں جو اللہ کا مقام ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے تو اسے طاغوت کہا جاتا ہے. کل ما یعبد من دون اللہ فہو طاغوت. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی, جزاک اللہ احسن الجزاء. اس کو میں دیکھتا ہوں جس سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ نے کوئی سوال کرنا ہے. رحمہ TQIF جی ان کا کوئی سوال ہے تو آپ کا ہینڈ ریز ہے میری اسکرین پہ. جی آپ نے سوال کرنا ہے. جی پہلے آپ مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رکھیں کہ نیت جس کو ہم نیت کہتے ہیں یہ صرف دل کا عمل ہے. دل کے ارادے کا نام جو ہے وہ نیت ہے. دل سے جو سوچنا ہوتا ہے تصور کرنا ہوتا ہے اس کا نام نیت ہے. اگر زبان سے اسے بول دیا جائے تو اس عمل پہ اضافہ ہوتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور دین ایک ایسا ہے کہ جس کے ہم اپنی طرف سے کوئی اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اس میں نیت جو ہے وہ صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے, دل سے تصور کا نام ہے, صرف دل سے سوچنا کہ یہ نماز, یہ روزہ, یہ عبادت میں خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہوں, کر رہی ہوں, اسی سوچنے کا نام ہی نماز نیت ہے, زبان سے نہیں ہے. اور خاص طور پہ پھر نماز کی نیت جو بتائی جاتی ہے کہ چار رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف, جیسے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہوتا ہے اور ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں منہ بھی کر رہا ہوں پیچھے اس امام کے بھی کھڑا ہوں اور کچھ اور بھی اس میں اضافے کیے ہوئے ہیں طہارت کے ساتھ فلانے وقت پہ جو ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. اور اس طرح کر کے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یہ جو ہے بدعت ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا ہے. نیت فرض نماز کی بھی, نفل نماز کی بھی, کسی بھی نماز, صرف دل سے سوچنا کہ میں اس وقت چار رکعت فرض جو ہے ظہر کے یا عصر کے یا تین رکعت فرض جو, دیکھیں جو نیت ہے نا اس میں یہ فرض اور نفل کا فرق کرنا ضروری ہے اور وہ ارادے میں ہی ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت تین رکعت فرض مغرب کے ہیں یہ میں جو ہے وہ ادا کرنے لگا ہوں, یہ ادا کرنے لگی ہوں. اس میں صرف دل میں سوچنا جو ہے یہی نیت کہلاتا ہے, اس کے اوپر بولنا نہیں ہے. بولنا اگر ہو گیا تو یہ اضافہ ہو جائے گا. جب عربی میں بھی نہیں بول سکتے ہیں تو اردو میں کہاں سے بولنا جائز ہو جائے گا؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ حسن. جی جی سسٹر آپ چھوٹا سوال کر لیں. جی دیکھیں یہ جو سحری کی ہے تو سحری میں تو کوئی ایسی مسنون دعا نہیں ہے, بس جو بھی کھانے کی دعائیں ہوتی ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, اس میں جو ہے کوئی ایسی مسنون الگ سے دعا نہیں ہے سحری کے لیے. جو دعا بنائی ہوئی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان, یہ کوئی سنت نہیں ہے اور کسی حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور افطاری کے لیے اللہ انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت, یہ جتنی بڑی دعا بنائی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں ایک مختصر سی دعا بعض جگہوں پہ آئی ضرور ہے, اللہ انی لک صمت وعلی رزقک افطرت, بس اتنا سا. یا جو دعا صحیح ثابت ہے وہ تو انسان کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, یہ جو ہے اصل دعا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آئے. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. جزاك الله احسن. رشال یہ ہے کہ سوالات مزید آ رہے ہیں, بس آپ لوگ نے جنہوں نے ابھی ہینڈ ریز کیا صرف آپ لوگ سوال کر لیں, اس کے بعد جو ہے میں اجازت لوں گا. جی سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میری آواز آ رہی ہے؟ میں آئی تھنک سسٹر راما جوتی ان کی آواز ان کے ساتھ مائک ڈراپ تھا. تو میں سوال کر لیتی ہوں. میرا سوال یہ تھا سر کہ میں زکات میں اپنے پیسے میں نے نکال دیے ہیں, لیکن جن صاحبوں کو مجھے زکات پہنچانی ہے پاکستان میں ہیں, تو اگر میں ابھی ان کو مطلب میں نیت کر کے نکال دیتی کہ مجھے دینے, لیکن میں ابھی پاکستان کو جا رہا ہے تو مسیحات میری زبان کے باہر ہے, تو کیا یہ صحیح ہے یا جیسے جب نکالیں اسی وقت اس کو جو اس کا وہ ہے اس کو دینا ہوتا ہے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں سر. السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ میں ٹائم میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اس میں کوئی فکس نہیں ہے کہ لازمی جو ہے اسی وقت ہی دینا ہے. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی متین سسٹر ہیں, بھائی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سوال جو ہے انشاءاللہ میں کل اس کا جو ہے جواب دے دوں گا. آج میرا خیال ہے کہ میں اسی پہ جو اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا مجلس ہے انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی. کل سے انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے آگے جو ہے چلیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. تو مجلس کا میں اختتام کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.